أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين کل پروگرام کے اختتام پر ایک صاحب کا فون آیا اور انہوں نے توجہ دلائی کہ عام طور پر ہمارے یہاں جو جانور ذبح ہوتے ہیں اس میں جانور کو قبلہ رخ تو رکھا جاتا ہے مگر ذبح کرتے وقت اس کی گردن کو آسمان کی طرف اٹھا لیا جاتا ہے، بعد میں اپنے تجربات سے بھی بات سمجھ میں آئی کہ جی ہاں عام طور پر قصائی حضرات اسی طرح سے کرتے ہیں کہ جانور کو ذبح کرتے وقت اس کی گردن قبلہ کی طرف رکھنے کے بجائے وہ آسمان کی طرف کر دیتے ہیں تاکہ آسانی سے چھری چلے۔ مسئلہ اپنے مقام پر وہی ہے کہ آسمان کی طرف گردن کرنے کے بجائے قبلے کی طرف گردن ہونا چاہیے، گردن نرخرے کا حصہ اور پیٹ کا حصہ یہ سارا قبلے کی طرف ہونا چاہیے، چنانچہ اس جانب بطور خاص توجہ رکھنا چاہیے کہ جب جانور ذبح کیا جا رہا ہے اس وقت اس کی گردن قبلے کی جانب ہو، اس کی گردن آسمان کی جانب نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ آیت اللہ سیستانی کا بطور خاص مسئلہ آیا تھا جانوروں کی عمر کے بارے میں کہ اونٹ کی عمر 5 سال مکمل ہو چکی ہو، گائے اور بکرے کی عمر 2 سال مکمل ہو چکی ہو اور دنبے یا بھیڑ کی عمر 7 مہینے مکمل ہو چکے ہوں۔ وہاں لفظ انہوں نے احتیاط کا لفظ استعمال کیا تھا، بعد میں استفتا کروانے پر پتہ چلا کہ یہ والا لفظ احتیاط کا لفظ احتیاط واجب کے معنوں میں ہے۔ احتیاط واجب کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ دوسرے مرجے کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اجازت مل جائے گی عمر میں اوپر نیچے کی گنجائش ہو جائے گی، مگر اگر احتیاط واجب میں رجوع نہیں کرتے تو جو عمر آغا نے بتائی ہے اس عمر کے جانور کو ذبح کیا جائے۔ قربانی کے دیگر مسائل کے حوالے سے جو بات جو چیپٹر ہم شروع کر رہے تھے اس کا تعلق تو قربانی یا قربانی سے ہٹ کر عام دنوں میں جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں ان سب سے تھا، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ مسائل پوری ترتیب سے پڑھائے جاتے مگر چونکہ ہم 2 سال پہلے یہ مسائل پڑھا چکے تھے لہذا ایک ایک مسئلہ جزئی طور پر ہم نہیں بتا رہے ہیں، یہاں پر جو ہمارے معاشرے پہ زیادہ تر کام آنے والے مسائل ہیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو بہت سارے مسائل کو آج چھوڑ کر درمیان سے اس مقام سے گفتگو شروع کر رہے ہیں جو ہمارے یہاں معاشرے میں زیادہ پیش آنے والا ہے۔ مسئلہ نمبر 849، لو اختہ الذابح وذبح من فوق الجوزۃ ثم التفت فذبحها من تحت الجوزۃ قبل ان تموت حل لحمها، اگر جانور ذبح کرتے وقت کوئی غلطی کر جائے اور گردن کے اوپر والے حصے سے جانور کاٹ دے، گردن کے اوپر والے حصے سے کاٹنے کا ایک بڑا نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ کاٹتا چلا جائے تو عین ممکن ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کے اوپر والے حصے میں نہ اس کی چھری اٹکے بلکہ اس چھری مسلسل کاٹتی چلی جائے اور بالکل سر جدا ہو جائے۔ اگر اوپر والے زیادہ اوپر والے حصے سے کاٹا جائے تو ایک امکان یہ ہے کہ مسلسل کاٹتا چلا جائے اور چھری بالکل آخر تک جانور کی گردن کو ذبح کر دے۔ اگر فرض کیجیے کہ بہت زیادہ اوپر والے حصے سے کاٹ دیا پھر غلطی کا احساس ہوا، یا عام طور پر جو قربانی کے لیے چھری اپنے ہاتھ سے چلاتے ہیں جانور کی گردن پر چھری اپنے ہاتھ سے چلاتے ہیں انہوں نے اپنے ہاتھ سے چھری چلا دی پھر کسائی نے محسوس کیا کہ نہیں غلط ہے یہ چھری غلط چل گئی اور کسائی نے ان کے ہاتھ سے چھری لے کر پھر دوبارہ نیچے والے حصے سے ذبح کیا، یہ بہت آپ کو دیکھنے میں ملے گا عید قربان میں جانور ذبح کرنے کے لیے جلدی سے کسائی چھری پکڑ لیتا ہے ان کے ہاتھ سے اور پھر نیچے والے حصے سے گردن کے نیچے والے حصے سے ذبح کر دیتا ہے، تو یہ ذبح مان لیا جائے گا کہ نہیں مان لیا جائے گا؟ کہتے ہیں مان لیا جائے گا، اس لیے کہ اگر جانور کی روح نہیں نکلی ہے جانور مرا نہیں ہے اس سے پہلے پہلے اگر ایک کے بجائے دوسرے مقام سے کاٹ کر جانور کو ذبح کر لیا جائے اور جو چار رگے کاٹنے والا طریقہ کار پہلے بتایا تھا اس کے مطابق اگر جانور کو ذبح کر دیا جائے تو اگر پہلے غلط چھری چل بھی گئی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، بعد میں اگر صحیح چھری چل گئی تو جانور صحیح طرح سے ذبح ہو جائے گا۔ جی ایک سوال یہ پوچھا ہے کہ اگر جانور کو دو جگہ سے ذبح کر دیا جائے، عام طور پر ہوتا نہیں ہے، فقط فرضی سوال ہی سمجھنا چاہیے کہ گردن کے حصے سے کاٹ دیا پھر دل کے حصے سے کاٹ دیا تو کیا جانور ذبح مان لیا جائے گا؟ اب یہ لکھا تو ہے، تفصیلی مسائل اس طرح کے لکھے ہیں، آپ نے جو پوچھا ہے وہ نہیں، وہ تو بالکل ہی شاید پیش نہیں آتا، ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، اتنی بڑی عمر ہو گئی ہماری۔ لیکن اس سے ہٹ کر کچھ مسائل پیش آ سکتے ہیں کہ جانور کو ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد مثلا چھت پہ جانور کو ذبح کر رہے تھے، جانور کو ذبح کیا، ایک دم جانور اٹھا اور بھاگا، سیدھا چھت سے نیچے گر گیا اور پھر مر گیا، یہ پھر بھی پیش آ سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو کیا ہو؟ تو وہ مسائل لکھے ہوئے ہیں مگر وہ شاذ و نادر کبھی پیش آتے ہیں، لہٰذا ہم نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ جی آپ شاید دیر سے تشریف لائے، ابھی اس کا حل ہم نے پہلے سے بتا دیا۔ آج تھوڑے سے مسائل زیادہ ہیں، اگر آپ نے اس طرح کے سوالات کیے تو ہو سکتا ہے مسائل پورے بیان نہ ہو سکیں، ذرا جو اہم ترین سوال ہیں جو ہمارے معاشرے میں پیش آنے والے ہیں انہیں کو پیش نظر رکھا جائے۔ چنانچہ اگر دو جگہ سے کاٹ دیا جائے گا تو کوئی حرج نہیں، جانور ذبح ہی کی وجہ سے مرنا چاہیے، اگر ایسا ہے تو کافی۔ اچھا اب آئیے، فرض کیجئے کہ جانور کو اس طرح سے کاٹا کہ کاٹتے چلے گئے یہاں تک کہ جانور کی گردن ہی الگ ہو گئی، ایسا کرنا جائز ہے کہ جائز نہیں؟ اچھا ایسا کرنا گائے میں تو بہت مشکل ہے، اس طرح سے مسلسل چھری چلاتے جانا کہ اس گائے کی گردن پوری اس طرح سے کٹے کہ دو حصے ہو جائیں، بالکل سر کٹ کے الگ ہو جائے، گردن کٹ کے الگ ہو جائے۔ بکرے میں پھر بھی ممکن ہے مگر اس کے باوجود آسان نہیں ہے، لیکن مرغی کاٹتے وقت ایسا بہت امکان ہے کہ مرغی کاٹتے اس نے چھری چلائی اور ایسی چھری چلائی کہ تھٹ سے پوری گردن و سر اس کے ہاتھ میں آ گیا ایک دم اور باقی دڑ۔ ایسا کرنا ٹھیک ہے کہ صحیح؟ کہتے ہیں اگر ایسا غلطی سے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، جانور حرام نہیں ہوگا، ایسا کرنے کی وجہ سے جانور حرام نہیں ہوتا، لیکن جان بوجھ کے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ احتیاط واجب یہ ہے کہ جان بوجھ کے ایسا کرنا حرام ہے، اس طرح سے کاٹیں گے مسلسل کاٹ کے کچھ گردن ہی بالکل الگ کر دیں، جان بوجھ کے ایسا کرنا احتیاط واجب ہے کہ حرام حرام ہے۔ کا مطلب کیا؟ یہ جانور حرام گوشت ہو گیا، اب اس کا گوشت نہیں کھا سکتے کہ نہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں، حرام گوشت نہیں ہوا، یعنی جان بوجھ کے بھی اگر کسی جانور کی گردن اس طرح سے کاٹ دی جائے کہ بالکل دو ٹکڑے ہو جائیں، دو حصے ہو جائیں، جانور کی گردن کاٹ کے بالکل الگ ہو جائے، تب بھی جانور کا گوشت حرام نہیں ہوگا، گوشت حلال ہے، چنانچہ جانور کو کھانا بالکل جائز ہے، اس جانور کو کھایا جا سکتا ہے۔ لیکن ایسا کرنا، اتنا آگے تک کاٹتے چلے جانا کہ گردن کاٹ کے بالکل الگ ہو جائے، یہ احتیاط واجب کے طور پر جائز نہیں ہے۔ یا حرم علی الاحبت انابۃ راس الذبیحۃ عمدن قبل خروج روح منہا، کہتے ہیں علی الاحبت حرام ہے جانور کے گردن کو کاٹ کے بالکل جدا کر دینا جان بوجھ کے، قبل اس کے کہ اس کی روح نکلے، ظاہر ہے روح نکلنے کے بعد تو اس کی گردن الگ کی جائے گی، روح نکلنے سے پہلے پہلے اس کی گردن کاٹ کے بالکل الگ کر دینا، یہ علی الاحبت حرام ہے۔ وان کان الازہر حلیتہا حینئذ، اگرچہ ظاہر یہ ہے کہ جانور پھر بھی حلال کرائے گا، جانور حرام نہیں ہوا، لیکن یہ دیکھیں لفظ استعمال ہوا ہے وان کان الازہر، ازہر کا مطلب یہ اپنا نظریہ بیان کر رہے ہیں، چنانچہ کچھ علماء کے نزدیک جانور حرام بھی ہو سکتا ہے، آیت اللہ سیستانی کے نزدیک کم از کم یہ جانور حرام ہے۔ بلا فرق فی ذلک بین الطیور وغیرہ، کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پرندوں کو ذبح کیا جا رہا ہے اس طرح سے یا عام جانوروں کو ذبح کیا جا رہا ہے، تمام کے لیے مسئلہ ایک ہی ہے۔ ولا باس بالعنابت اذا کانت عن غفلۃ اب استندت الى حدت السکین و سبقہ مثلا، کہتے ہیں اگر غفلت سے ایسا ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، یا اندازہ نہیں تھا کہ چھری اتنی تیز ہے کہ ایک دم آگے تک چلی جائے گی، اتنا اندازہ نہیں تھا، اور چلی گئی بالکل اور آگے تک، اور اس نے گردن کو جدا کر دیا، تو کہنا اس میں کوئی حرج نہیں. جی مشین سے، ہاں مشین سے اگر یعنی کاٹی جا رہی ہے گائیں اور جانور دوسرے، تو پوری گردن کاٹنا وہاں بھی جائز نہیں. مشین سے بھی اگر کاٹ رہے ہیں تو پوری گردن کاٹنا جائز نہیں. وہاں غزل حال فی قصر رقبت ذبیحت و اور اصابت نخاعہا عمدن قبل ان تمت. اور اسی طرح سے جانور کی گردن توڑنا، پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہے یہاں جانور ذبح ہوتے ہوئے کہ نہیں، کہ جب جانور ذبح ہو جاتا ہے تو قصائی حضرات اس کی گردن پکڑ کے اس کی ہڈی توڑ دیتے ہیں. کہتے ہیں روح نکلنے سے پہلے ایسا کرنا یہ ٹھیک نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، روح نکلنے سے پہلے پہلے ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں روح نکل جائے اس کے بعد کوئی حرج نہیں. وہاں قد الحال کی قطر رقبت ذبیحت، اسی طرح سے جانور کی گردن کو توڑ دینا اس طرح، اور اصابت نخایا آمدن قبل ان تموت. یہ ایک چیز جو گائے میں وہ کرتے ہیں قصائی حضرات کہ کاٹ دینے کے بعد گردن کٹ گئی، چاروں رگیں کٹ گئی پوری، اس کے بعد ایک خاص جگہ پر وہ چھری کی نوک ڈالتے ہیں، چھری کی نوک ڈال کے اس کو پھر اور مزید کاٹ رہے ہوتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ گردن کی طرف جو ریڑھ کی ہڈی جا رہی ہے، اس ریڑھ کی ہڈی کے اندر ایک وہ گودا ہوتا ہے، جس گودے کا کھانا حرام ہے، نہیں کھا سکتے اس گودے کو، اس گودے تک چھری پہنچا رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، جانور کو کی چار رگیں کاٹ دیں، اب اس کو تڑپنے دیں اور تب ہی موت اس کو مرنے دیں، اب جیسے نیچرل طریقے سے وہ مرتا ہے ایسے اس کو مرنے دیں. ونخاؤ هو الخيط الابيض الممتد في وسط الفقار من الرقبه الى الذم. یعنی وہ چھری کی نوک مار کے ریڑھ کی ہڈی کے گودے تک اس کو چھری کو پہنچایا جاتا ہے. کہتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور وہ گودا وہ کیا ہے، وہ پوری ایک حرام مغز ہے جو ریڑھ کی ہڈی سے لے کے دم تک کی ریڑھ کی ہڈی میں وہ نوک پوری، وہ رگ پوری چلی گئی ہوگی. اچھا جو ابھی ہم نے مثال بنائی تھی کہ فرض کیجئے کہ جس کا جانور تھا اس نے جانور کو ذبح کیا، اس نے اوپر سے ذبح کیا، بعد میں قصائی کو پتا چلا کہ غلط طریقے سے ذبح کر دیا، اس نے چھری جلدی سے لے کر اور دوسری جگہ چھری پھیلی اور اس نے ذبح کر دیا. اول تو یہ کہ کیا ذبح کرنے والا ایک ہی ہونا چاہیے یا ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. کہتے ہیں یہ لازمی نہیں ہے کہ ذبح کرنے والا ایک ہو، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں کا مطلب کیا ہے کہ فرض کیجئے کہ دونوں ذبح کرنے والے ایک ساتھ چھری چلانا چاہیں تو بھی کوئی حرج نہیں، ایک ساتھ دونوں چھری چلا سکتے ہیں. ایک ساتھ چھری نہ چلانا چاہیں، ایک کے بعد ایک چھری چلانا چاہیں، پہلے ایک نے چھری چلا دی پھر دوسرے نے چھری چلائی تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. دو افراد مل کر کس طرح سے ذبح کر سکتے ہیں، دو سے زیادہ بھی مل کے ذبح کر سکتے ہیں. لیکن شرط کیا ہے یہاں پر، شرط وہی ہوگی کہ اگر دو یا زیادہ افراد ذبح کر رہے ہیں تو ہر ایک بسم اللہ پڑھے، ہر ایک بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرے. تو اگر فرض کیجئے کہ پہلے جانور کے مالک نے چھری چلائی، اس نے بسم اللہ پڑھ لیا، قصائی نے دیکھا کہ غلط چلائی یہ چھری، اس نے جلدی سے چھری ہاتھ میں پکڑ کے اب خود جانور کے گلے پر چھری چلا دی. جب جانور چھری چلا رہا ہے تو وہ بھی بسم اللہ پڑھے، اللہ کا نام لے کے اس کو ذبح کرے، ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی. دونوں کے لیے حرام ہوگا، دونوں کے لیے. البتہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو پہلے بھی آ چکا تھا کہ غلطی ہو گئی تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہیں تو یہ سب کے لیے حرام ہو جائے گا. نمبر لا يعتبر اتحاد الزابع ويجوز وقوع الزحف من اثنين على سبيل الاشتراك مقترنين بان ياخذ السكين بيديهما ويصبا معا. کہتے ہیں شرط نہیں ہے کہ ایک ہی آدمی ذبح کرے، لہذا اگر دو آدمی مل کر ایک ساتھ ذبح کرنا چاہتے ہیں اور دونوں چھری پکڑ لیں اور دونوں اپنے ہاتھ سے ایک ساتھ ذبح کرنے لگ جائیں تو بھی کوئی حرج نہیں، جانور ذبح مان لیا جائے گا. اور یک تو احدہما بعد الاعضاء والآخر بعد والآخر باقی دفعتا او علی وجه التدریج بان یقطع احدہما بعد الاعضاء ثم یقطع الآخر باقی، یا ایسا کرنے کہ ایک نے چھری سے پہلے ذبح کیا پھر جلدی سے دوسرے نے اس کی چھری پکڑ لی اور اس کے بعد اس نے اس کو ذبح کیا. تو عین ممکن ہے کہ دونوں ایک ہی جگہ پر ذبح کر رہے ہیں. ہم نے جو مثال بنائی تھی اس میں ایک جانور کے مالک نے گردن کے اوپر والے حصے سے ذبح کیا پھر قصائی نے نیچے والے حصے سے ذبح کیا، یہ بھی ضروری نہیں. ہو سکتا ہے کہ جانور کے مالک نے بالکل صحیح جگہ سے ذبح کیا مگر چاروں رگیں جو کٹنا چاہیے تھے وہ نہیں کٹی، لہذا جلدی سے قصائی نے چھری پکڑ لی اور پھر اس نے اسی جگہ پر مزید چھری چلا کے چاروں رگیں کاٹ دی. اگر ایسا بھی کیا ہے تب بھی صحیح ہے، تب بھی کوئی حرج نہیں. وجہ جب تسمیہ تو منہما معان. ہاں اب یہ ضروری ہے کہ اگر دو اس طرح سے چھری چلا رہے ہیں تو دونوں تسمیہ کہیں، یعنی دونوں اللہ کا نام کہیں اور جانور کو ذبح کریں. ولا یستذو بتسمیت احدہما علی الاخوا، دونوں میں سے کسی ایک کا اللہ کا نام لینا کافی نہیں ہوگا. ایک نے بسم اللہ کہا اور ایک نے نہیں کہا تو کہتے ہیں کافی نہیں ہوگا اور یہ جانور حرام کا جانور بن جائے گا. پھر چنانچہ دونوں کو بسم اللہ کہنا چاہیے. یہ ایک ابتدائی گفتگو تھی، مکمل ہو گئی. کسی نے ابھی ایک دو دن پہلے سوال کیا تھا کہ جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے، وہ بچہ ہم کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے ہیں، بچہ حلال کا ہوگا کہ نہیں ہوگا. اب یہ مسائل شروع ہو رہے ہیں جانور کے پیٹ سے اگر بچہ نکلا ہے. مختلف اس کے مسائل ہیں. اس کا خلاصہ یہ ہے، اگرچہ میں ابھی پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اس کا خلاصہ یہ کہ تین شرطیں ہونی چاہیے بچے میں. اگر یہ تین شرطیں پوری ہوئیں تو جانور کا بچہ بھی آپ کے لیے حلال ہے، اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی اس کو کھانا جائز ہے، جانور کے بچے کو بھی کھانا جائز ہو جائے گا. پہلی شرط یہ کہ وہ بچہ مکمل ہو، نامکمل بچہ نہ ہو. اگر ہم فرض کریں کہ 9 مہینے کا بچہ ہوتا ہے تو اب یہ تو جانور کے ڈاکٹر زیادہ بہتر بتا سکیں گے کہ بچے کا جسم کتنے مہینے میں مکمل ہوتا ہے. انسان کے بچے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 4 مہینے 10 دن میں اس کا جسم مکمل بن جاتا ہے. پیدائش 9 مہینے میں ہوتی ہے مگر 4 مہینے 10 دن میں انسان کے بچے کا جسم مکمل بن جاتا ہے. اچھا یہ نہیں معلوم ہے ہمیں، یعنی اس کی ہم تصدیق نہیں کر رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ ہمیں یہ نہیں معلوم، یہ ہم نے سنا ہے، کہاں تک بات صحیح ہے کہاں تک نہیں معلوم. اگر ہم فرض کریں کہ جانور کا جسم بھی مثلا 5 مہینے میں مکمل ہو جاتا ہے، چاہے ابھی روح نہیں پڑی ہے لیکن جسم اگر اس کا مکمل ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں جانور کے بچے کا گوشت بھی کھایا جا سکتا ہے. لیکن اگر جسم مکمل نہیں بنا، اس کے ہاتھ پیر نہیں بنے، اس کی آنکھیں نہیں بنی یا اس کے دوسرے اعضاء نہیں بنے تو اس جانور کا گوشت، اس بچے کا گوشت نہیں کھا سکتے، اب اس کو پھینک دینا پڑے گا. پھینک دینا پڑے گا کا مطلب ہے کہ یہ نجس نہیں ہے، اس نے دوسرے گوشت کو نجس بھی نہیں کیا مگر اس کو کھا بھی نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ ابھی جانور مکمل نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر جانور کا بچہ مر گیا ہے تو اس کے مرنے کے بارے میں معلوم ہو کہ جب ہم نے ماں کو ذبح کیا تو ماں کو ذبح کرتے ہی بچہ مر گیا، 1-2 منٹ بعد مر گیا مثلا، تو ماں کو ذبح کرنے کی وجہ سے بچہ مر گیا مثلا، تو ایسی صورت میں یہ بچہ حلال کا گوشت مانا جائے گا، حلال گوشت جانور سمجھا جائے گا، پھر ہم کھا سکتے ہیں. لیکن اگر فرض کریں کہ بچہ پہلے ہی مر گیا ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ اگر پہلے ہی مر گیا ہے تو نہیں کھا سکتے، پھر اس جانور کا گوشت نہیں کھا سکتے. لہذا ماں کو ذبح کرنے کی وجہ سے بچہ مر گیا تو تو ٹھیک ہے، پھر یہ جانور بھی حلال ہے. یعنی گویا ماں کا ذبح بچے کا ذبح مان لیا جائے تو ایسی صورت میں بچے کا گوشت کھانا بھی صحیح ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ پہلے سے پتہ چل جائے کہ پیٹ میں بچہ ہے تو ماں کو ذبح کرنے کے بعد فوراً سب سے پہلے پیٹ چیک کرنا پڑے گا. یہ پیٹ چیک کرنے پڑے گا بچے کو حلال بنانے کے لیے بات کر رہے ہیں، تاکہ بچہ حلال رہے. اگر یہ پتہ چل جائے کہ پیٹ میں بچہ ہے تو ماں کو ذبح کرنے کے بعد، جیسی ماں کو ذبح کیا، ماں کا ذبح مکمل ہو گیا، فوراً ماں کا پیٹ چیک کیا جائے. پیٹ چیک کرنے کے بعد دیکھا جائے کہ بچہ زندہ ہے یا بچہ مر گیا. اگر بچہ مر گیا اور ماں کے ذبح کرنے کی وجہ سے بچہ مر گیا تو ٹھیک ہو گئی بات، یہ بچہ حلال کا مان لیا. لیکن اگر فرض کیجیے کہ ابھی بچہ زندہ ہے تو بچے کو الگ سے ذبح کرنا پڑے گا. یہ بات تو ابھی گزارش کر چکا میں کہ بچے کی خلقت مکمل ہو گئی ہے. خلقت مکمل ہو گئی کا مطلب ہے اس کا سر، اس کی گردن، اس کے جس اس کا جسم سارا نظر آ رہا ہے. بظاہر بہت ہی صفاکانہ عمل لگے گا آپ کو یہ، مگر خود جانور کو قتل کرنا اسلام میں جائز ہے. کہتے ہیں نا گائے اگر گھاس سے دوستی کر لے تو کیا ہوگا، مر جائے گی، وہ زندہ ہی نہیں بچے گی. اگر انسان ان باقی ساری چیزوں کا، اگر جاندار کا تصور جو ہندوؤں کے ہاں کہ جاندار کو نہیں مارنا چاہیے، تو آج تو خود سائنس نے ثابت کر دیا کہ کوئی چیز بے جان ہے ہی نہیں، جاندار ہی ہے. گھاس بھی جاندار ہے، اس کے بھی تکلیف ہوتی ہے، مگر پروردگار عالم نے انسان کے لیے ساری چیزیں خلق کی ہیں، لہذا انسان کے لیے ان ساری چیزوں کو استعمال کرنا جائز ہے. جن جانوروں کو اسلام نے حلال بنایا ان جانور کو حلال کرنے میں، ذبح کرنے میں کوئی حرج نہیں. تو جانوروں کو بھی حلال کرنا جائز ہے، اگر ان کا بچہ ہے تو ان کے بچے کو بھی حلال کرنا جائز. عین ممکن ہے کہ معاشرے میں یہ عمل دیکھا نہیں جاتا ہے یا سنا نہیں جاتا ہے یا ٹی وی پر کبھی ایسے مناظر دکھائے نہیں جاتے ہیں، تو سننے میں بڑی ذرا صفاکانہ بات لگے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں جس کی اجازت ہے وہ کبھی صفاقی نہیں ہوتی، بالکل صحیح ہوتا ہے، وہ عمل بالکل ٹھیک ہوتا ہے. چونکہ ہم نے اپنے معاشرے میں نہیں دیکھا ہے اس لیے ہو سکتا ہے صفاقی معلوم ہوگا. تو اگر جانور کے بچے کو حلال گوشت بنانا ہے تو ماں کا پیٹ چیک کرنے کے بعد دیکھا جائے گا کہ جانور کا بچہ زندہ ہے، اگر زندہ ہے تو اس کو الگ سے حلال کرنا پڑے گا. اس کو الگ سے حلال کریں گے تو یہ جانور کا بچہ بھی حلال ہو. تو تین باتیں ہو گئیں. نمبر ایک، بچہ تامل خلقت ہو. نمبر دو، اگر بچہ مرا ہے تو یہ کہا جانا چاہیے کہ ماں کے ذبح کرنے کی وجہ سے بچہ مر گیا تو یہ حلال ہو. نمبر تین، اگر بچہ زندہ ہے تو ایسی صورت میں فوراً ماں کا پیٹ چاک کر کے اس بچے کو بھی ذبح کیا جائے تو اس کا گوشت حلال ہوتا ہے. یہ میں نے تین مسائل خلاصتاً آپ کے سامنے بیان کر دی، ابھی تفصیل ذرا لمبی اس کی آ رہی ہے. جی ہو سکتا ہے کہ سوال ان کا یہ ہے کہ ماں کا پیٹ چاک کیا اور بچہ مرا ہوا نکلا، کیسے پتا چلا کہ ماں کے ذبح کرنے کی وجہ سے مرا یا اس سے پہلے مر گیا. جو سوال ان کا ہے یہ بالکل جینوئن سوال ہے، اس حوالے سے کہ ہم شہر کے لوگ ہیں ہمیں تو نہیں پتا چلے گا، لیکن قصائی حضرات کو تجربہ ہوتا ہے، قصائی حضرات یہ ساری باتیں جانتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ ایسا کرنے سے ایسا ہو سکتا ہے. تو وہ اکثر جانور کو ذبح کرتے رہتے ہیں اور ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ ابھی مرا ہے یا بچہ چار گھنٹے پہلے مر گیا تھا، ان کو ساری چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے اور اندازے کے تحت چلیں گے. آخری جواب کا حصہ، لیکن اگر فرض کریں کہ قصائی کو بھی پتا نہ چلے، ہم فرض کر لیتے ہیں کہ قصائی کو بھی نہ پتا چلے، تو پھر اس بچے کا گوشت نہیں کھانا چاہیے. شبہ ہو جائے کہ ماں کے ذبح کرنے کی وجہ سے مرا ہے کہ نہیں مرا، اگر شبہ ہو جائے تو نہیں کھا سکتے. یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ماں کے ذبح کرنے کی وجہ سے بچہ مر گیا تو پھر بچے کا گوشت حلال ہوگا. زکات الجنین زکات ام ہی، جنین کہتے ہیں بچے کو، جو ماں کے شکم میں بچہ ہوتا ہے اسے جنین کہتے ہیں، اس کی زکات، اس کا تزکیہ، اس کا حلال ہونا ماں کے حلال ہونے پر ہے. فَإِذَا مَاتَتْ أُمُّهُ بِدُونِ تَزْكِيَتِهِ فَإِنْ مَاتَ هُوَ فِي جَوْفِهَا حَرَمَ عَقْلُهُ. اگر فرض کیجئے کہ ذبح کرنے سے پہلے ماں مر گئی اور ماں کے مرنے کی وجہ سے پیٹ کے اندر بچہ بھی مر گیا, تو ماں کا گوشت کھانا بھی حرام ہے اور پیٹ میں سے جو بچہ نکلا ہے اس کا گوشت کھانا بھی حرام ہے. وَقَيْضَا اِذَا اُخْرَجَ مِنْهَا حَيًّا فَمَاتَ بِلَا تَذْكِيَةٍ. لیکن ایک صورت حال اگر ایسی ہو کہ ماں مر جائے اور بچے کو بچانے کے لیے ماں کا پیٹ فوراً چاک کر دیا جائے, اس میں سے بچہ نکال دیا جائے, اگر بچہ نکال لیا گیا اور بچہ زندہ ہے تو زندہ بچے کو اسی طریقے کے مطابق کے جو شرعاً بتایا گیا ہے ذبح کر دیا گیا تو یہ حلال ہو جائے, لیکن اگر ذبح نہیں کیا گیا اور مر گیا بچہ تو پھر حرام ہو جائے گا. وَقَضَا اِذَا اُخْرِجَ مِنْهَا حَيًّا, اس طرح سے ماں کے پیٹ سے بچہ نکالا تو زندہ, لیکن فَمَاتَ بِلَا تَذْكِيَةٍ, مگر وہ بچہ مر گیا اس کو تذکیہ کیے بغیر, اس کو ذبح کیے بغیر وہ مر گیا, تو ایسی صورت میں یہ بچہ بھی حرام ہو گیا. وَأَمَّا اِذَا اُخْرِجَ حَيًّا فَزُكِّيَ حَلَّ أَكْلُهُ, لیکن اگر ماں مر گئی بچے کو نکالا گیا اور بچہ زندہ تھا اور اس کے بعد بچے کا بھی تذکیہ کر دیا گیا, اس کو بھی حلال کر دیا گیا, تو اس بچے کا گوشت کھانا جائز ہے, حلال ہے. وَقَضَى وَإِذَا زُكِّيَتْ أُمُّهُ فَمَاتَ فِي جَوْفِهَا حَلَّ أَكْلُهُ, اور اگر صورتحال ایسی ہو کہ ماں کو مثلا ذبح کیا گیا, ماں کو ذبح کرنے کی وجہ سے اس کا بچہ بھی پیٹ میں مر گیا, تو یہ بچہ بھی حلال کا گوشت مانا جائے گا, اس کا گوشت کھانا بھی جائز ہے. وَإِذَا أُخْرِجَ حَيًّا وَإِذَا زُكِّيَ حَلَّ أَكْلُهُ وَإِن لَّمْ يُزَكَّ حَرَمَ, اور اگر فرض کیجئے کہ ماں کا پیٹ چاک کیا اور بچہ زندہ نکل آیا, تو زندہ نکل آنے کی صورت میں تو اس کو تذکیہ کرنا پڑے گا, اس کو ذبح کرنا پڑے گا, اس کو ذبح کر دیا تو حلال, لیکن زندہ نکلنے کے باوجود اس کو ذبح نہیں کیا, ذبح نہیں کیا اور تھوڑی دیر میں وہ بچہ مر گیا, آپ اس کا گوشت نہیں کھا سکتے, بغیر تذکیہ کے مر گیا لہذا اس کا گوشت نہیں کھا سکتے. یشترط فی حل الجنین بزکات امہ ان یکون تام الخلقت, کہتے ہیں کہ اس بچے کے حلال ہونے میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ بچہ تام الخلقہ ہو, مکمل ہو چکا ہو بچہ, اس کی خلقت پوری ہو چکی ہو. کہ ان یکون قد اشعر او اوبرا, یعنی اس کی خلقت مکمل ہو چکی ہے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے مثلا بال بھی نکل آئے, جو جانور کے چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں یا دمبے وغیرہ کے جو بال ہوتے ہیں وہ بال یا اس کے جو رواں ہوتا ہے وہ رواں بھی نکل آیا ہو, اتنا مکمل ہو چکا ہو. وہ ان پورے تو آدم و بولو جو روح پی ہے, اگرچہ اس میں روح داخل نہ ہوئی ہو مگر کم از کم اس کی خلقت مکمل ہو چکی ہو. فَإِن لَمْ يَكُنْ تَامَّ الْخِلْقَتِ لَمْ يَحِلَّ بِزَكَاةِ أُمِّهِ, لیکن اگر اس کی خلقت پوری نہیں ہوئی ہے, پورا مکمل بچہ نہیں بنا, تو ماں کو ذبح کرنے کی وجہ سے بچہ حلال نہیں بنے گا, پھر بچے کو پھینک دینا پڑے گا. فحلیت الجنین اذا اخرج میتا من بطن امه المذکورۃ مزکات مشروطۃ من امور, لہذا جس گائے کو ذبح کیا جائے, جس جانور کو ذبح کیا جائے, اگر اس کے پیٹ سے مردہ بچہ نکلے تو اس کے حلال ہونے کے سلسلے میں اب تین باتیں اہم ہو گئیں. نمبر ایک, تام الخلقت, اس کی خلقت مکمل ہو چکی ہو. وہ آدم و سب کے موت ہی اعلیٰ تسکیت امی, اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ماں کے ذبح سے پہلے ہی نہیں مر گیا بچہ, ماں کے ذبح کرنے سے پہلے بچہ نہیں مر گیا, ماں کے ذبح کے بعد بچہ مرا ہے. نمبر دو, وہ آدم و استناد موت ہی الا تمانی کی اخراج ہی اعلیٰ نحو المتعارف, اور تیسری بات یہ کہ اگر معلوم تھا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے تو ماں کو ذبح کرنے میں پھر ماں کا پیٹ چاک کرنے میں تاخیر نہیں کیے, اگر پیٹ چاک کرنے میں تاخیر ہو گئی اور اس کی وجہ سے بچہ مر گیا تب بھی نہیں, یہ حلال کا بچہ نہیں مانے گا. لہٰذا پہلے سے اگر معلوم ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے تو ذبح کرنے کے بعد فوراً پیٹ چاک کریں اور پھر دیکھیں کہ بچہ زندہ ہے یا مردہ ہے, اگر بچہ زندہ ہے تو اس کو الگ سے ذبح کرنا پڑے گا. یہ تین باتیں اہم ہیں بچے کا گوشت حلال ہونے کے حوالے سے. یہ ساری گفتگو مکمل ہو گئی. اگرچہ قربانی کے جانور کے حوالے سے یہ باتیں یہاں بیان کی گئیں, مگر سارا سال جو جانور ذبح ہوتے ہیں ان تمام کے لیے شرائط یہی ہیں جن کا تذکرہ یہاں بیان ہوا ہے. اب جانور کو ذبح کرنے کے کچھ مستحبات ہیں. جی سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر معلوم بھی ہے کہ گائے یا بکری کے پیٹ میں بچہ ہے, معلوم ہے پہلے سے, تو ایسے جانور کو ذبح کرنا جائز بھی ہے کہ جائز نہیں؟ یہ ساری گفتگو آئی سے اندازہ ہو گیا کہ جائز ہے. اگر پتہ بھی چل جائے کہ جس جانور کو ہم ذبح کر رہے ہیں یہ بچے والا جانور ہے, اس کے پیٹ میں بچہ ہے, تو چاہے وہ بیل ہو, چاہے وہ گائے ہو یا بکری ہو یا دمبا ہو, کچھ بھی ہو, ان تمام کو ذبح کرنا پھر بھی جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. قربانی کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں, اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے. جی سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ پہلے مسئلہ, بلکہ آج پھر دوبارہ اس کی تکرار بھی ہوئی, خصوصاً آیت اللہ سیستانی کے یہاں جانور کی عمر کا تذکرہ ہوا علی الاحول. بکرا مثلاً 2 سال کا ہونا چاہیے, گائے مثلاً 2 سال کی ہونا چاہیے. اب اگر گائے 2 سال کی ہونا چاہیے قربانی کے لیے, تو گائے کے پیٹوں سے بچہ نکلا ہے تو اس کی قربانی کیسے ہو جائے گی؟ ہم نے کب کہا ہے کہ اس کی قربانی ہوگی؟ ہم نے کہا ہے کہ اس کا گوشت کھانا حلال ہے, قربانی نہیں ہوئی, قربانی تو ماں کی ہوئی ہے. لیکن جو ماں کے پیٹ سے بچہ نکلا ہے اس کو حلال بنانے کا طریقہ کار یہ جو بتایا گیا, اس بچے کی قربانی نہیں ہوئی, قربانی تو ماں ہی کی ہوئی اصل میں. اب آ جائیے, کچھ مستحبات کا تذکرہ بھی کیا ہے فقہا نے, اور آغاز سستانی انہی فقہا کے حوالے سے جانور کو ذبح کرنے کے کچھ مستحبات کا تذکرہ بھی بیان کر رہے ہیں. ذکر الفقہا رضوان اللہ علیہم انه يستحب عند ذبح الغنم ان تربت يداه واحدى رجليه. کہتے ہیں کہ اگر بھیڑ بکریوں کو ذبح کیا جا رہا ہے تو مستحب ہے کہ ذبح کرتے وقت اس کے دونوں ہاتھ اور ایک پیر کو باندھ دیا جائے. ذبح کرتے وقت جو قصائی لوگ کر رہے ہوتے ہیں مگر پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ کیا باندھنا چاہیے اور کیا کھلا رکھنا چاہیے. کہتے ہیں بھیڑ بکریوں کو اگر ذبح کر رہے ہیں تو آگے کے دو ہاتھ اور ایک پیر کو باندھ دینا یہ مستحب ہے بھیڑ بکریوں کے لیے. وَتُطْلَقُ الْأُخْرَى, اور ایک پیر کو بالکل کھلا چھوڑ دینا چاہیے. وَيُمْسَكَ صَوْفَهُ وَشَعْرَهُ حَتَّى يَبْرِدَ. اچھا, دیہات میں یا پرانے زمانے میں جیسا ہوتا تھا کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد جو جانور کے بال ہوتے تھے, خصوصاً دمبا یا بھیڑ جیسے قسم کے جانور, اس جیسے جو جانور ہوتے ہیں ان کے بالوں کو بڑے قیمتی چیز سمجھا گیا ہے اور بڑی شاندار قسم کی چیزیں بناتے ہیں, کمبل بناتے ہیں, دوسری چیزیں بناتے ہیں. تو کہتے ہیں جانور کو ذبح کرنے کے بعد فوراً ہی اس کے بال نہ کاٹے جائیں یا بال نہ نوچے جائیں. جو نوچنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ بھی الگ ہوتا ہے, کاٹنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. جب تک کہ جانور ٹھنڈا نہیں ہو جاتا ہے اس تک اس کے بال نہ نکالے جائیں, بالکل ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد اس کے بال نکالے جائیں. وَعِنْدَ ذَبْحِ الْبَقَرِ أَنْ تُعْقَلَ يَدَاهُ وَرِجْلَهُ وَيُطْلَقَ ذَنْبَهُ. جب بھیڑ بکریوں کو ذبح کیا جائے تو آگے کے دو ہاتھ اور ایک پیر کو باندھا جائے, ایک پیر کو کھلا چھوڑا جائے. جب گائے کو ذبح کیا جائے تو چاروں ہاتھ پیر کو باندھ دیا جائے, یہ مستحب ہے, کسی کو بھی کھلا نہ چڑھا ہے, چاروں ہاتھ پیروں کو سب کو باندھ دیا جائے اور اس کی دم کو کھلا چھوڑ دیا جائے. آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا جب گائے ذبح ہوتی ہے تو بڑی زوردار قسم کی دم مارتی ہو, تو اس کی دم کو کھلا چھوڑ دیا. جو تجربہ کار کسائی ہوتے ہیں وہ دم سے بچوں کو دور بھگاتے ہیں کہ دم بر ماں, ورنہ اس کی دم ایسے پڑتی ہے جیسے ہنٹر پڑتا ہے نا, ایسے زوردار قسم کی دم پڑتی ہے. تو جو تجربہ کار قسم کے کسائی ہوتے ہیں پہلے سے بچوں کو دور کر دیتے ہیں. تو چاروں ہاتھ پیر گائے کے باندھ دیے جائیں, اس کی دم کو کھلا چھوڑ دیا جائے, یہ مستحب ہے. اونٹ کا تذکرہ بھی کیا ہے مگر ہم نے, ہمارے یہاں اونٹ اتنے زبانی ہوتے لہٰذا ہم نے بھی اس کے مسائل بیان نہیں کیے آپ کے سامنے. وعند ذبح الطير ان يرسل بعد الذبح حتى يرفرف، اور جب پرندے کو ذبح کیا جائے، مثلا مرغی کو ذبح کیا جائے تو کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں مرغی یا دوسرے پرندوں کو جب ذبح کیا جائے تو ذبح کرنے کے بعد اس کو پھڑکنے کے لیے چھوڑ دیا جائے، یہ مستحب ہے، پھڑانے کے لیے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ وَيُسْتَحَبُّ عَرَضُ الْمَاءِ عَلَى الْحَيَوَانِ قَبْلَ أَنْ يُذْبَحَ أَوْ يُنْهَرَ، اور مستحب ہے کہ ذبح کرنے سے پہلے جانوروں کے سامنے پانی پیش کیا جائے، زبردستی پانی پلانے کا جو رواج ہے وہ نہیں ہے کہ زبردستی جانور کو پانی پلایا جائے، نہیں، جانور کے آگے پانی رکھ دیا جائے، وہ پیے تو پیے نہ پیے تو کوئی نہیں، مستحب جانور کے آگے پانی رکھنا ہے، جانور کو زبردستی پانی پلانا مستحب نہیں ہے کہ زبردستی اس کو پانی پلاؤ، پانی رکھ دو آگے اس کی مرضی ہو، پیے تو پیے نہ تو کوئی۔ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُعَامَلَ مَعَ الْحَيَوَانِ عِنْدَ ذِبْحِهِ أَوْ نَحْرِهِ بِنَحْوٍ لَا يُوجِبُ أَذَاهُ وَتَعْذِيبَهُ بِأَنْ يُحَدَّ شَفْرَتُهُ وَيُمَرُّ السِّكِّينُ عَلَى الْمَذْبَحِ بِقُوَّةٍ وَيَجِدُ بِالْإِسْرَافِ۔ کہتے ہیں کہ مستحب ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جائے یا اونٹ کو نہر کیا جائے تو ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس سے جانور اذیت میں مبتلا نہ ہو، عذاب میں اور تکلیف میں مبتلا نہ ہو جائے، ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ آسانی سے وہ ذبح ہو جائے اور آسانی سے اس کی روح نکل جائے، ایسا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ مثلا وہ اس کی تفصیل بتا رہے ہیں کہ کیا ہے، مثلا کہ چھری کو خوب اچھی طرح سے تیز کیا جائے کہ جب گلے پر چھری چلائی جائے تو پھر وہاں اٹکے نہ، صحیح طرح سے ٹھیک طرح سے اسے کاٹ دے۔ ایک چیز، وہ یومر سکین المذبح بقوت، جب چھری چلائی جائے تو دھیمے دھیمے نہ چلا جائے، باقاعدہ قوت سے چھری چلائی جائے تاکہ جلدی جلدی حصہ جتنا کٹنا ہے وہ پورا حصہ جلدی جلدی کٹ جائے۔ وجہ سے تو پھر اس طرح، اور چھری چلانے میں ٹھہر ٹھہر کے آسانی آسان آہستہ آہستہ چھری نہ چلائی جائے، جلدی جلدی چھری چلائی جائے تاکہ چار رگیں بالکل جلدی جلدی کاٹ دی جائیں، چھری تیز ہو قوت کے ساتھ چھری چلائیں اور جلدی جلدی چھری چلائیں تاکہ جلدی جلدی چار رگیں ایک ساتھ کٹ جائیں، جانور زیادہ اذیت میں مبتلا نہ ہو۔ وعن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالی شانہ کتب علیکم الاحسان فی کل شائن، کیا خوبصورت حدیث ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار نے تم لوگوں پر، دیکھیں مسلمانوں سے بطور خاص خطاب ہو گیا، پروردگار نے تم لوگوں پر لکھ دیا ہے، لکھ دیا کا مطلب کیا ہے؟ ایک جملہ ہوتا ہے قرآن مجید کی خاص تحریر ہے یہ، کوتبہ علیکم الصیام، تم لوگوں پر روزے لکھ دیے گئے، سمجھو یہ کوتبہ علیکم القصاص، تم لوگوں پر قصاص لکھ دیا گیا، یہ کیا ہے؟ فرض کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ فرض ہے، یہ اب تم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ایسا کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے وہاں جو قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے وہ قرآن کے حوالے سے کوتبہ، اب یہ جو کوتبہ کا لفظ ہے یہ حدیث میں استعمال ہوا ہے، اللہ کے رسول نے استعمال کیا ہے کہ پروردگار عالم نے تم لوگوں پر احسان کو لکھ دیا ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ ہر ایک کے ساتھ احسان کرو، ہر ایک کے ساتھ نیکی کرو، یہ ہے مسلمان کی شان کہ مسلمان ہر ایک کے ساتھ نیکی کرتا ہے۔ یہ طریقہ کار معاشرے میں، عجیب بات یہ ہے کہ بظاہر آپ میں سے کم لوگوں کو پاکستان کے علاوہ دوسرے ممالک دیکھنے کا اتفاق ہوا، لیکن جہاں تہذیب یافتہ ممالک میں اگر کبھی جانے کا آپ کو اتفاق ہو تو آپ محسوس کریں گے کہ وہاں اسلام کی تعلیمات کم ہیں، اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں، پاکستان میں اسلام کی تعلیمات اتنی زیادہ ہے کہ اسلام ابل رہا ہے، ابل پڑا ہے یہاں پر اسلام، جس کو دیکھو وہ نماز روزہ لمبی داڑھی اور مسجد اور اس میں لگا ہوا ہے، تو اسلام کی تعلیمات جتنی ہیں وہ ایسا رہا ہے امڑ رہی ہیں یہاں پر، لیکن اس کے باوجود مسلمان سب سے زیادہ شفاق آپ کو انہی علاقوں میں ملے گا، بے رحم ظالم یہ انہی علاقوں کے آپ کو لوگ ملیں گے، افغانستان پاکستان اور اس طرح کے علاقوں، بے رحم اور شفاف قسم کے لوگ ملیں گے آپ کو. انسانوں کو قتل کر دینا، انسانوں کو باقاعدہ چھری سے پکڑ کے ذبح کر دینا، اس کی باقاعدہ ویڈیو بنی ہوئی ہے، آپ کو دنیا میں ایسا کہیں نہیں نظر آئی، باقاعدہ اس کی ویڈیو بنی ہوئی ہے، چھری سے پکڑ کے انسانوں کو ذبح کر دیتے. اور کر کون رہے ہوتے ہیں؟ وہ لمبی داڑھی والے، بظاہر ایسا لگتا ہے بالکل کربلا والا مسئلہ یہاں پر ہے. جو یزیدی فوج کے لوگ کہہ رہے تھے کہ حسین کو جلدی قتل کرو اس لیے کہ ظہر کی نماز ہمیں پڑھنی ہے، عصر کی نماز ہمیں پڑھنی، وہ اس طرح کے مسلمان، اور یہ انہی کی نسل ہے یا انہی کے ماننے والے، انہی کے چاہنے والے چلے آ رہے ہیں. اہل بیت کا دین کبھی یہ نہیں رہا تھا، کبھی بھی اہل بیت کا دین یہ نہیں رہا ہے. اہل بیت کا دین کیا ہے؟ جو رسول کی تعلیمات ہے وہی آل رسول کی تعلیمات، اور رسول کی تعلیمات کیا ہے؟ کہ تم پر اللہ نے فرض کر دیا ہے دوسروں کے ساتھ نیکی کرنا، خالی جانور کو ذبح کرنے کی بات نہیں ہے، ہر مقام پہ تم پر فرض کر دیا گیا کہ تمہارا کام ہونا چاہیے نیکی کرنا. یہ ہے اسلام کی صحیح تعلیم. اور نیکی یہاں تک کہ انسانوں کے ساتھ تو نیکی ہونا چاہیے، جانوروں کے ساتھ بھی نیکی. جس جانور کو تم ذبح کر رہے ہو اس میں بھی نیکی کا پہلو تلاش کرو، کہیں اگر نیکی کا پہلو تو وہاں بھی نیکی اختیار کرو. چنانچہ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَةَ، لہذا اگر تم جانور کو قتل بھی کرتے ہو تو تمہارا قتل کرنا بھی بہت اچھے طریقے والا ہونا چاہیے. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا ذَبْحَتَ، اور اگر بھی جانور کو ذبح بھی کرتے ہو تو بہت اچھے طریقے سے تمہارا ذبح کرنا ہونا چاہیے. فَلْيَحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيَرَهُ ذَبِيحَتَهُ، لہذا ہونا یہ چاہیے کہ چھری بہت اچھی ہو، تیز دھار والی ہو، تاکہ جس جانور کو ذبح کیا جا رہا اس کو جلدی راحت مل جائے. وَفِي خَبَرٍ آخر جَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ أَمَرَ أَن تَحِدَّ الشِّفَاتِ وَأَن تُوَارَ عَنِ الْبَحَائِمِ، اور ایک دوسری حدیث میں بھی ہے کہ چھری کی دھار بہت تیز ہونا چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ جب چھری تم استعمال کرنے لگو تو جانوروں سے اس چھری کو چھپا کے رکھو، اس کو دکھاؤ نہیں، وہ چھری اس چھری کو چھپا کے رکھو. یکرہ فی ذبح الحیوانات و نہرہا، اب کچھ مکروہات بھی ہیں مختصر سے بہت، جب جانور کو ذبح کرنے لگے تو کیا چیزیں مکروہ ہیں؟ کما ورد فی جملۃ الروایات، کچھ روایات میں اس طرح سے وارد ہوا، امور منہا صلخ جلد ذبیحۃ قبل خروج الروح، کہتے ہیں جانور کی روح نکلنے سے پہلے اس کی کھال اتارنا مکروہ ہے، روح نکل جائے اس کے بعد اس کی کھال نکالنا چاہیے. ومنہا ان تکون الذباحۃ فی اللیل او یوم الجمعۃ قبل الزوال من دون حاجت، اور دوسرا مکروہ ہے، فقط بقرہ عید کی بات نہیں ہے، عید کے دنوں میں جو جن جانوروں کی قربانی ہو رہی ہے فقط ان کی بات نہیں ہے، عام سارا سال جو جانور قربان ہو رہے ہیں سب کی بات ہے، کہ رات کے وقت جانور کو ذبح کرنا مکروہ ہے. ہمارے یہاں بھی نہیں صحیح طرح سے معلوم نہیں ہے، جانور کا گوشت منڈیوں میں صبح 7 بجے پہنچ جاتا ہے، تو ذبح کتنے بجے کرتے ہوں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ کہیں فجر سے پہلے پہلے ذبح کرتے ہوں گے، صبح 3 بجے 4 بجے کے جانور ذبح کرتے ہوں گے یہ لوگ، تو رات میں جانور ذبح کرنا مکروہ ہے. اچھا یہ تو ہو گئے ان لوگوں کی بات، یہ تو یہ وہ جانے ان کا کام جانے، ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگ جب مرغی خریدنے جاتے ہیں تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مغرب کے بعد مرغی خریدنے آتے ہیں، اور مغرب کے بعد مرغی ذبح کروا رہے ہوتے ہیں، تو مغرب کے بعد اگر مرغی ذبح ہو رہی ہے تو جانور مغرب کے بعد ذبح ہو رہا ہے، کہتے ہیں یہ مکروہ ہے، مغرب کے بعد جانور کو ذبح کرنا مکروہ ہے. اور اسی طرح سے جمعہ کے دن زوال سے پہلے پہلے جانور کو ذبح کرنا مکروہ ہے، یعنی اگر فرض کیجیے کہ جمعے کے دن مرغی پکانے کا موڈ ہے تو ظاہر ہے کہ جمعہ کی نماز سے پہلے پہلے مارکیٹ میں جائیں گے، تو جمعہ کے دن زوال سے پہلے جانور ذبح کرنا مکروہ ہے، زوال کے بعد جانور ذبح کرنا چاہیے، چاہے وہ مرغی ہو یا بکرا ہو یا کوئی اور جانور ہو. وَمِنْهَا أَن تَكُونَ الذِّبَاحَةُ بِمَنْظَرٍ مِنْ حَيْوَانٍ آخَرَ مِنْ جِنْسِهِ، اور اسی طرح سے مکروہ ہے کہ اسی جنس کے ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کیا جائے، بکرے کے سامنے بکرے کو ذبح کیا جائے، گائے کے سامنے گائے کو ذبح کیا جائے یہ مکروہ ہے. ومنھا ان یذبح ما ربہ بیدہ من النعم, اور اسی طرح سے جو بھیڑ بکریاں ہیں ان میں سے جن کی پرورش خود کی ہو, خود پالو پالا ہو, اور ایسے ہی پالتو جانور کو ذبح کرنا یہ بھی مکروہ ہے. یہ فقط بقرعید کے دن میں مکروہ نہیں ہے, عام حالات میں بھی پالتو جانور کو ذبح کرنا مکروہ ہے. یعنی کچھ لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں ہم اپنے جانور ذبح کرتے ہیں, تو وہ ان کے اپنے پالتو جانور ہیں, کہتے ہیں پالتو جانور ذبح کرنا بھی مکروہ ہے. جی یہ تو ایک الگ بات ہو گئی. سوال ان کا یہ تھا کہ توزیع المسائل میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ ضرورت ہو تو پھر رات کے وقت مکروہ نہیں ہے. جی ہاں, ضرورت کے وقت تو بہت ساری چیزیں جائز ہو جاتی ہیں, اور جیسی ضرورت ہو اس طرح سے جواز ہوتا چلا جاتا ہے, یہاں تک کہ شراب کا جواز بھی بن جاتا ہے ضرورت کا. جی جو قرآن کی آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون, تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز کو تم ذبح نہ کرو. تو اگر جانور پالتو ہے اور اپنا پسندیدہ ذبح کر رہے ہیں تو یہ تو اس کو ناپسند کیا گیا ہے, مکروہ ہے, تو یہ قرآن کی آیت سے ٹکرا رہا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ٹکرا رہا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے انجام دینے سے شقاوت قلبی پیدا ہو جاتی ہے, اپنے ہی لوگوں کو, اپنے ہی جاندار کو بالخصوص اذیت میں مبتلا کرنا یہ انسان کو شقی بنا دیتا ہے. پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرو, اس میں سب سے زیادہ پیسہ ہے, پیسہ قربان کرو, یہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. صلی اللہ علیہ محمد و آل تعلیم بابا جان. Thank you.